السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل آیت نمبر 84. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اور اس روز ان کے بارے میں کیا ہوگا، یا انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ جو مضمون ہے کہ پہلی بات تو قیامت کے دن کا منظر کھینچا گیا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جس وقت عدالت قائم ہوگی، ہر فرقے کو ہر امت کو سامنے لایا جائے گا اور گواہ کو بھی سامنے لایا جائے گا. ہر امت میں سے گواہ اس کا نبی، اس امت کا نبی ہوگا، یا پھر وہ نیک بندے جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہو. اور یہ گواہی دراصل مجرموں کے لیے ایک طرح سے اتمام حجت ہوگی، اور گواہی یہ دی جائے گی کہ فلاں فلاں نے میری بات تسلیم کر لی تھی اور فلاں فلاں لوگوں نے نہیں مانی تھی، اور فلاں لوگوں نے اس راہ میں یعنی حق کی راہ میں مخالفت کے کام کیے تھے اور ہمیں ایسا اور ایسا جواب دیا تھا. اس وقت کافروں کو کچھ کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور کافر یہ جب اتنا خطرناک، اتنا ہولناک منظر دیکھ لیں گے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، مگر اس وقت انہیں توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. اور توبہ کا موقع تو ہم سب جانتے ہیں کہ صرف دنیا کی حد تک ہے، یعنی موت آنے سے پہلے. ایون موت کا غرغرہ جب آ جاتا ہے اور جان لبوں پر آ جائے، اس وقت بھی توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو بات آئی ہے کہ وہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی کون سا دن ہوگا وہ، جس دن سارا حساب کتاب چکا دیا جائے گا، جس دن حساب کتاب کی بات ہوگی، ایک ایک سے پوچھا جائے گا، اور اس دن اجازت نہیں دی جائے گی. ثم لا یؤذنو للذین کفروا، کافروں کو بالکل اجازت نہیں ہوگی. ولہم یستعتبون، یعنی وہ لوگ اسپیچ لیس ہو جائیں گے. یستعتبون عتبہ سے ہے، کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم فیل ہو گیا، اب اگر وہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ استاد پلیز مجھے ایک موقع دیجئے، گیو می ون چانس، لیکن اس کو کوئی ایک موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی اپارچونیٹی اس کو حاصل نہیں ہوگی. یہ جو لفظ ہے یستعتبون، نہ ان کو سفارش کا موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی چانس نہیں دیا جائے گا، نہ حجتیں پیش کرنے کا، نہ ہی توبہ اور استغفار پیش کرنے کا ان کو موقع دیا جائے گا، نہ مطالبہ کیا جائے گا. تو یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفائی پیش کرنے کی اجازت ہی نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ کہ ان کے جرائم ایسے ناقابل انکار اور ایسے واضح ہوں گے کہ وہ چاہے کتنی بھی تاویلیں، کتنی بھی شہادتیں پیش کر دیں، لیکن ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ توبہ اور استغفار کی جگہ صرف دنیا ہے، آخرت نہیں. اسی لیے جو بھی معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، وہ سب دنیا میں کر لے انسان جب تک کہ اس کے اوپر موت کے آثار طاری نہ ہو جائے. جیسے ہی وہ موت کی ہچکی کے قریب آتا ہے، توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اب صرف جزا اور سزا باقی رہتی ہے. تو یہاں جو یہ لفظ آیا ہے بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، اتاب آتب یعاتبو، یا آتب یعاتبو اعتاب، کسی کو دوبارہ خوش کرنا. جیسے مثال کے طور پر کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے، یا شوہر نے کچھ بیوی کو بہت ہو سکتا ہے باتیں سنا دی ہو بلا وجہ، اور اس کے بعد شوہر کو احساس اور وہ پیچھے پیچھے آئے کہ اچھا ٹھیک ہے سوری. اسی طرح سے بیوی کا معاملہ کہ اگر بیوی نے کچھ غلطی کر دی ہو اور بلا وجہ شوہر کو ناراض کر دی ہو، تو وہ اب شوہر کو منانے جائے، تو یہ بھی کیا ہوگا، اسی معنوں میں آئے گا. یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی سے سوری طلب کرنا، کسی سے معافی طلب کرنا، ٹرائی ٹو میک سوری، کہ دوبارہ ایسا کام نہیں ہوگا، یا کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب اس وقت ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اس کے لیے. این تابہ اس کا روٹ ورڈ ہے سرزنش کرنا، خفگی کرنا، ملامت کرنا، غصہ کرنا. یعنی ایسی میٹھی میٹھی سرزنش کو کہتے ہیں جس کا مقصد بالآخر من جانا ہو. تو اگر وہ ایسی کوشش بھی کریں گے، چاہے وہ کتنا بھی عاجزی سے اختیار کیے ہوں گے، لیکن ان کو معافی نہیں دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی اب ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی ان کو پھر مہلت بھی ملے گی. ان کا جو بھی کچھ تھا وہ ختم ہو چکا دنیا میں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا. یہ سمجھنے کے لیے بہت ہی بہترین آیت ہے، اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جو ایسا طبقہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، ان کے لیے تو یہ آیت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنہیں وہ لوگ اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا فریاد رس یا دستگیر سمجھتے تھے، یا کسی کو بھی پکارتے تھے، جیسے اس دن ہوگا قیامت کے دن کہ وہ اپنے جن کو وہ اولیاء اللہ سمجھتے تھے اور جن کو سب کچھ دن پر تکیہ کیے بیٹھے تھے، فلاں بزرگ سنیے سنیے، آپ ہی تو تھے جن کو ہم پکارا کرتے تھے قبروں میں. تو وہ بزرگ پلٹ کر کہیں گے اس وقت وہاں پر کہ اچھا تم کون ہو، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں. اور وہ اپنے پکارنے والوں کو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، اور اگر تم پکارتے بھی تھے ہم کو تو کچھ اس کی خبر نہیں تھی. تو کہیں گے کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارتے رہے، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم لوگوں کی حاجت روائیاں کر سکتے ہیں، اور اگر تم لوگ ایسا کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں اس کی خبر تک نہیں. پھر تم ایسی من گھڑت بات ہماری طرف کیسے منسوب کر رہے ہو؟ تمہارا یہ جو کہنا ہے یہ سراسر جھوٹ اور باطل پر مبنی ہے. یعنی مشرک لوگوں نے جن بزرگوں کو، پیروں کو، ان کے تعلق سے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ان بزرگ ہستیوں کو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس وقت سب کچھ بھول جائیں گے، ان سے وہ گم ہو جائے گا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی اس دن کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اور ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے. اسی طرح بہت ساری آیت میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، تم ہی جھوٹے ہو. اور اگر یہ پتھر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے جن کی پوجا کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، یعنی وہ بول سکیں گے. اور اگر وہ جنات اور شیطان ہوں گے تو یہ تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جنات اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خود قوت گویائی دی ہے، وہ خود ہی کہہ دیں کہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی کھینچا تھا. اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کو یا پھر جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، متقین ہیں یا اولیاء ہیں، ان کو بہت سارے لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے. کچھ ایسے درگاہیں تو بہت مشہور کر دی گئی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ایسی درگاہیں ہیں اور بڑے بڑے علاقوں میں بھی ہیں. اجمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو ان کے نام کی نظر و نیاز جو لوگ دیتے تھے، ان کی قبروں پر جا کر ان کی تعظیم کرتے تھے، جیسے کہ کسی معبود کی تعظیم کر رہے ہوں، اور خوف اور امید کے ساتھ ان کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن حشر کے میدان میں جن کو پکارا جاتا تھا ان کو تو اللہ تعالیٰ بری فرما دے گا کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا، اور جو ان کی عبادت کرنے والے تھے ان کو تو جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو میں ان سے بے خبر رہا، پھر میں نہیں جانتا تو ان پر گواہ ہے، اور میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کریں یا میری بندگی کریں، میں نے تو انہیں یہی تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو آپ بتائیے کہ پھر جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہے نا، کہ جن کو اپنا سب کچھ کارساز سمجھا، جن کو ولی سمجھا، جن کو مشکل کشا سمجھا، جن کو دستگیر سمجھا، جن کو غوث اعظم سمجھا، تو کیا وہ ساتھ دیں گے اس دن قیامت کے دن؟ یہ آیت میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لے اور ہوش و حواس سے کام لے تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جن پر اس نے تکیہ کیا تھا وہ سارے اس کے سہارے جھوٹے ثابت ہوں۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ یعنی کیوں ان کو عذاب پر عذاب ہوگا؟ دو ان کے جرم یہاں پر اس آیت میں بتائے گئے ہیں، ایک تو انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور کیوں دوسرے کے وہ فساد جو کر رہے تھے، کرپشن۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یفسدون آیا ہے، فاسد اگر ہوتا تو ایک الگ بات تھی، یفسدون مطلب یعنی جو ہم پڑھتے ہیں کہ فاسد کیا ہوتا ہے، لازم، اور یفسد متعدی، تو کرپشن کو کریٹ کرنے والے، یعنی یفسد وہ ہوتے ہیں جو کرپشن کو کریٹ کرتے ہیں، جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، کرپشن پیدا کرنے والے، یفسدون۔ تو دو چیزوں کی بنا پر، یہ دو ان کے بڑے بڑے جرائم ہوں گے جن کی بنا پر ان کو عذاب پر عذاب، زدناہم عذاباً فوق العذاب، ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب دیا جائے گا۔ تو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور کرپشن پیدا کرتے تھے، خود تو بہکتے ہی تھے دوسروں کو بھی بہکاتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا یعنی سنت کو، تو جو سنت جاری کروائے گا یا مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو خود کو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اس کو بھی اچھا، اس کو بھی اس کا بدلہ اچھا ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے جس نے کسی کوئی بدعت، کوئی برا طریقہ اختیار کیا اور دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنے لگوایا، تو آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اور جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا جس نے شروعات کی تھی برے کام کی۔ اس لیے انسان بہت سوچ سمجھ کر کام کرے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ دوہرے بلکہ تین گنا زیادہ مجرم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، اس کی مخالفت کرتے رہے، اور مختلف ہیلے بہانوں سے دوسرے لوگوں کو حق کی راہ سے روکتے رہے، رکاوٹ بنے رہے، ایمان لانے والوں پر ظلم و تشدد بھی کرتے تھے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جس طرح سے اہل جنت جنت میں اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے عمل کی وجہ سے مختلف درجات میں ہوں گے، اسی طرح جہنم میں کفار بھی اپنے اپنے لیول کے حساب سے، کہ جو کچھ انہوں نے جرم کیا تھا، کہ کچھ تو ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے اور کچھ ہوں گے جو گمراہ ہوئے ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے ہوں گے، تو ان کا عذاب دوسروں کی بنسبت شدید تر ہوگا۔ انسان بہت الرٹ رہے اور بہت چاقو چوبند رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تو گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسروں کو بھی راستہ روک رہا ہے۔ لفظ آتے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اہل کتاب نے بھی یہ کام کیا تھا، اور بعض اوقات بہت سارے مسلمان بھی جانے انجانے میں اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو شعور نہ ہو، لا شعوری طور پر لا علمی میں ہی صحیح، کہ بعض اوقات ہم اتنا دین کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خود تو نہ کوئی کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہیں نہ کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خامی نکال کر ان کے خلاف فتنہ پیدا کر کے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں یا دین کی سمجھ، دین کا شعور حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ ایک جرم نہیں بلکہ کئی جرم پر جرم ہے، یہ کئی گنا بڑا جرم ہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آیا ہے عذاباً فوق العذاب، کہ عذاباً تو نکیرہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن العذاب فوق العذاب یہ معرفہ ہے، یعنی زیادہ، کیونکہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے نا، اس وجہ سے ان کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کچھ اسپیشل قسم کے لوگ ہوں گے وہ، جو خود بھی اللہ کے راستے سے روکے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ فاسد کا مطلب ہو سکتا تھا فاسد اگر ہوتے تو لازم میں آتا تھا، لیکن یفسد اگر آیا ہے تو یہ متعدی ہے، یعنی کرپشن کو کریٹ کرنے والے، کرپشن پیدا کرنے والے، اس لیے ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی علیکل کتاب کا مطلب دراصل قرآن اور حدیث دونوں ہیں، دونوں معنوں میں آئے گا۔ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت دوسرے صحابہ اکرام سے بھی قرآن سنا کرتے تھے، جیسے بارہا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو کیا سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر دوسرے سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سورہ نساء میں جو یہ مضمون آیا ہے سیم یہی سورہ نحل میں مضمون آیا ہے، بس سورہ نساء مدنی سورت ہے اور سورہ نحل مکی سورت ہے۔ آپ کی گواہی کی بات یہاں پر کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے مسلمانوں سے بھی گواہی لی جائے گی، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے کچھ آگے پیچھے ہو کر دونوں جگہ یہ ایک ہی مضمون آیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہاؤلائی کی بات ہے کہ اس کا جو اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اس کا کچھ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے انبیاء، کہ جتنے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ان تمام انبیاء کی امتوں کے بارے میں گواہی اللہ کے رسول سے لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن میں یہ بات لکھی بھی موجود تھی اور یہ بات ہم جانتے تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس یہ خوشی کی بنا پر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے جو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ آپ پر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کیونکہ ہم کو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو اگر وہ خوشی کے آنسو تھے تو اس بنا پر تھے کہ کتنا بڑا فضل تھا اللہ کے رسول کو جو دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہم اس کا اشارہ الہی کا اشارہ اگر ہم آپ کی امت کے لوگوں کو سمجھتے ہیں تو اس وقت جو موجود تھے تو یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ان کے اچھے اور برے سب اعمال پر گواہی دیں، کیونکہ اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو صحابہ کرام سے بے حد محبت تھی اور آپ ان پر بہت مہربان تھے۔ تو ہو سکتا ہے اسی خیال سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں کہ یہ آپ پر ذمہ داری تھی۔ اور اگر ہاؤلائے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ لیے گئے ہوں جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، جس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پر آپ گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا، انہوں نے قرآن کو محض ایک عملیات کی کتاب سمجھ رکھا تھا، جلسے جلوسوں کا افتتاح کرنے کے لیے بس اس کی تلاوت کر لی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان مسلمانوں کو قرآن کے احکام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ کوئی غرض تھی، یا انہوں نے صرف قرآن کی آیت کو دنیا کے مقاصد کو یا دنیا کے اغراض کو حاصل کرنے کے لیے لگا لیا، یا پھر وہ لوگ فرقہ وارانہ تعصب کے طور پہ قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرنے لگے۔ تو ان سب لوگوں کے خلاف اللہ کے ہیں یہ گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جیسے کہ آگے ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے آیت نمبر 30 میں، میری امت نے یا میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ شکایت کریں گے۔ تو بہرحال یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ تو یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اگر ہم اس کو شارٹ میں لے لیں۔ آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے کہ اس دن ہر نبی تو گواہی دے گا اپنی امت کے بارے میں کہ اس نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن وہ لوگ سچے ہیں یا، کیونکہ اس وقت ان کی قوم کہے گی، انکار کر دے گی، دوسرے انبیاء کی قوم انکار کر دے گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ لوگ جھوٹ کہیں گے۔ تب وہ جو انبیاء تھے وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ انبیاء دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی طلب کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت پھر اللہ کے رسول کو فرمائیں گے کہ آپ گواہی دیں۔ اس وقت پھر اللہ کے رسول اور آپ کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ، ان تمام انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ رسول سچے ہیں اور انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ایک ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی بنا پر امت مسلمہ اور اللہ کے رسول کی ایک الگ اہمیت، ایک الگ فضیلت ہے، کیونکہ ہم کو ان پر بھی گواہ بننا ہے۔ اور پھر یہاں پر دراصل کتاب سے مراد کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کتاب سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی یعنی قرآن بھی ہے اور احادیث بھی، کیونکہ احادیث کو بھی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے اگر کوئی بات فرما دی، جیسے آپ نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب ہی کے جیسی اسی کے مانند ایک اور چیز بھی دی گئی یعنی سنت۔ تو دراصل کتاب کا مطلب یہاں پر قرآن اور حدیث دونوں بھی ہیں۔ پھر یہاں پر جو کہا گیا کہ ہر چیز کا علم ہم نے دے دیا، تبیانا لکل شئین، تو اس سے مراد ماضی، مستقبل کہ وہ تمام حالات یا وہ خبریں جن کا علم ضروری ہے اور مفید ہے، اسی طرح سے حلال اور حرام کی تفصیلات وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، یا پھر ہمارے لیے معاش کے جو ذریعے ہو سکتے ہیں جس میں انسان، بعض تو انسان خود کر سکتا ہے، بعض میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ دونوں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ پھر کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ کتاب کیسی ہے، وہ ہدم و رحمت و بشرا للمسلمین، اب یہ کتاب کیسے ہدایت، کیسے رحمت اور کیسے خوشخبری ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کو اس میں سے رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب سے ان کے لیے اپنی زندگی کا راستہ ایک معین ہو جاتا ہے، وہ لوگ متعین کر لیتے ہیں اپنے راستے کو کہ ہاں ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، یہ کتاب ہماری رہنمائی کر رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جب رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس کتاب سے اور جب اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب جب کتاب پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نازل ہوگی، کیونکہ یہی کتاب دراصل انسان کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک لے جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اس کتاب پر ایمان لایا، اس سے رہنمائی حاصل کی، ایمان لانے کے بعد آپ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو خود بخود پھر یہ رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب یہ رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر یہ خوشخبری بن جاتی ہے، یعنی پھر خوشخبری ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب پر عمل کرنے کے، کتاب پر ایمان لانے کے، کتاب کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہ تین فائدے بتائے گئے ہیں کہ رحمت اس لحاظ سے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ جب ہم یہ ان ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دلی سکون ملتا ہے، ہمیں ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دنیا بھی سنور جاتی ہے ہماری، اور خوشخبری اس لحاظ سے کہ اس میں پھر اس کتاب میں جو لوگ نیک عمل کریں گے، جو اس کتاب کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے، تو پھر ان کے لیے اس کتاب میں جنت کی خوشخبری بھی دی گئی ہے جو ہمیشہ کی لازوال نعمتیں اور جنتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اس کتاب کو اپنا رہنما تسلیم کریں۔ ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کتاب پر چلنے کے لیے یا اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اس کتاب سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن، یہ دونوں مل کر اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اور یہی چیز آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث خوشخبری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری بنا دے۔ لیکن پھر شرط اس کے لیے یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ یہاں پر مسلمین کے معنی جو عام معنی نہ لیں اس کے کہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہاں پر مسلمین کے معنی ہو رہے ہیں جو اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ہدایت اور رحمت ہے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر یہ کتاب ان کے لیے رہنما ثابت ہوتی ہے، رحمت ثابت ہوتی ہے اور خوشخبری ثابت ہوتی ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ اس کو آیت احسان، یعنی احسان والی آیت بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت کی اہمیت کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں شامل فرما دیا تھا۔ تو یہ آیت کی بہت اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کس بات کا ہمیں حکم دے رہے ہیں اور کس بات سے منع فرما رہے ہیں۔ تین چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ صرف ایک اکیلی اس آیت پر عمل کر لے تو یقین جانیے کہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ آیت اپنے اندر اتنے معنی رکھتی ہے، اور دراصل اس آیت میں اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی اور صرف یہی آیت انسان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ اسی بنا پر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا اور میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت جاگزی ہو گئی، اور یہی اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں داخل کیا، اور دراصل یہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار پایا۔ اور واقعی میں اگر ہم اس پر عمل کریں تو معاشرے کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی حالت بہترین بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سبحان اللہ، اب ہے تو آیت بہت چھوٹی سی لیکن اپنے اندر اتنے معنی پنہا رکھتی ہے کہ اگر ہم اس پر بات کریں اور تبصرہ کریں تو اس کے لیے ہمیں کئی گھنٹے چاہیے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم مختصراً کر کے بات کو سمجھ جائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عدل کی بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل۔ عدل کیا چیز ہے، یہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کا تصور ہمارے معاشرے میں جو پایا جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ انصاف کرتے ہیں، لیکن انصاف اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یا برابر نہیں ہو سکتا۔ عدل کا جو مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، یا یہ مانی لے سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ انصاف کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو دو لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انصاف اس سے تھوڑا چھوٹا لفظ ہے، عدل اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو لوگ ہیں اور آپ کو ان کے پاس سامان بھیجنا ہے، ان کے ذریعے سامان بھیجنا ہے، آپ کے پاس 10 kg ہے سامان، تو اب آپ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آپ دونوں لوگوں کو 5-5 kg دے دیں گے، ہے نا؟ تو اگر آپ نے دونوں پر ڈیوائیڈ کر دیا 5-5 kg تو آپ نے انصاف کیا. لیکن عدل کیا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دونوں لوگ، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، باپ بہت بوڑھا ہے اور بیٹا جوان ہے. اب یہاں پر عدل کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ باپ کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کو یا تو کم وزن دیں اٹھانے کے لیے یا اس کو دے ہی نہ، اور بیٹے سے کہیں کہ چونکہ تم جوان ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، لہذا تم پورا وزن اٹھا لو. تو یہ عدل ہوا. تو بات سمجھ میں آئی کہ عدل کسی کو کہتے ہیں؟ یہی چیز دراصل توازن اور تناسب، یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ دو ٹکڑے کر دیں گے بیچ سے اور دونوں طرف انصاف ہو جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کئی دن سے بھوکا ہے اور ایک شخص ہے جو کھاتا پیتا ہے، اس کو ہر وقت کا کھانا برابر مل رہا ہے. اب کھانا آتا ہے سامنے، اب اگر آپ کہیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں کو برابر برابر دیا جائے اور کھانا تھوڑا سا ہے، کم مقدار میں ہے، لیکن یہاں پر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص جو بہت دنوں سے بھوکا ہے، جو لاغر اور کمزور ہو گیا ہے، آپ اس کو بنسبت دوسرے شخص کے زیادہ دیں گے. تو یہاں پر ناانصافی نہیں کہلائے گی یہ، بلکہ یہ عدل ہوگا. تو یہ صرف ایک چیز میں نہیں ہے، یہ صرف ناپ تول میں نہیں ہے، یہ مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ عدل ضروری ہے. چاہے وہ دین ہو، عقیدہ ہو، عبادات ہو، ہر معاملات میں، رشتہ داری ہو، صلہ رحمی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے، سلوک یا معاملات ہوں، سب میں آپ کو عدل کرنا ہوگا. اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. ہم اس کو اس کے اپوزٹ، یعنی جو مخالف، اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مخالف کیا ہوگا، عدل کا مخالف کیا ہو سکتا ہے، یا اس کا الٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بے اعتدالی کہیں گے ہم، یا ناانصافی بھی کہہ سکتے، یا زیادتی بھی کہہ سکتے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہا ہے، تو اس میں جو دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں کہ توازن اور تناسب کو قائم رکھنا اور دوسرے کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دینا، یہ ایک لغت ہے، اس میں یہ معنی بیان کیے گئے ہیں. اور اس روایت بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان عدل کے سہارے قائم ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کائنات کے سیاروں میں اس قدر توازن اور تناسب قائم ہے، یہ اتنی ہم آہنگی ہے کہ اگر ان کی کشش اور حرکت میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو یقین جانے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور کائنات تباہ اور برباد ہو جائے. یعنی ایسا بہترین اس میں عدل اور توازن قائم ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ کبھی دیکھیے انٹرنیٹ پر موقع ملے تو، کہ جو زمین ہے ہماری وہ خود بھی گردش کر رہی ہے، جتنے سیارے ہیں یہ سب گردش کر رہے ہیں، اور یہ سب ایک فضا میں تیر رہے ہیں. ہم کوئی ٹکے ہوئے نہیں ہیں کہیں، نہیں، ہم ٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم فضا میں تیر رہے ہیں. اب اگر یہ سارے سیارے جو اتنی تیزی سے گردش کرتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر اس کا تناسب ذرا سا بھی بگڑ جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ عدل پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی بات کو فرماتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل چاہے وہ سب چیزوں پر لاگو ہوگا، چاہے وہ ظاہری چیزیں ہوں یا باطنی ہوں، چاہے وہ ہمارے اعمال ہوں، باطنی یعنی ہماری نیتیں ہوں یا پھر ہمارے ظاہری اعمال ہوں، سب پر اس کا اطلاق ہوگا. یہ بھی ایک فقہ کی لغہ ہے، اس میں یہ معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسوک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قد و قامت اور مزاج کو معتدل رکھا. آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ایک عمر تک جا کر، ایک عمر میں ہم جب پہنچتے ہیں تو ہمارا قد و قامت، ہمارا جو قد ہے وہ بڑھنا رک جاتا ہے، رکتا ہے یہ نہیں ہے. اگر انسان بڑھتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے تو آپ بتائیے کہ 60 سال تک وہ کتنا لمبا ہو جائے گا، یہ کتنی اس کی صحت بڑھ جائے گی. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب قائم کیا ہے انسان کے اندر کہ بس یہاں تک جا کر وہ رک جائے گا. تو جو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ اس کے جو معنی بنتے ہیں، اگر ہم اس کو برابری میں لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفارہ دینا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے، اور اس کے ایک اور معنی بنتے ہیں عوض یا بدلہ یا معاوضہ، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نہ اس سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اسے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا۔ پہلی آیت تھی وَكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، اور دوسری آیت ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس کے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اس کے حق میں اور نہ ہی اس سے کوئی قسم کا معاوضہ، کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ تو عدل کا دوسرا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو اس کا جائز حق دینا۔ تو یہ کام کوئی ملک کی جو عدلیہ ہوتی ہے اس کو عدلیہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو اگر عدل کا معنی ہم انصاف لیتے ہیں تو اس سے عدل کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ انصاف کا مطلب تو جیسے ابھی ہم نے کیا نا کہ کسی چیز کی ملکیت کے دو دعوے دار ہیں، جیسے کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اچھا یہ فلاں چیز میری ہے، جیسے ایک چادر پر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ چادر میری ہے۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ انصاف کرنے والا کہے کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں اس کے دعوے دار ہیں، وہ چادر کے دو ٹکڑے کرے، آدھا اس کو دے دے آدھا اس کو دے دے۔ جبکہ عدل کا معنی کیا ہوگا کہ پہلے دونوں کے بیان سنے جائیں، تحقیق کی جائے، پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک جو ہے بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اب دونوں دعوے دار ہیں، تو بیٹے کا حق کتنا بنتا ہے کہ دو حصے اس کو ملے اور بیٹی کا حق کتنا بنتا ہے کہ اس کو ایک حصہ ملے، یہ عدل ہوگا۔ تو جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اس کے حق کے برابر دلانا، یہ عدل میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ اے دلو ہو اقرب للتقوی، کہ عدل کیا کرو یہی بات تقوی سے قریب تر ہے۔ تو یہ عدل کو آپ سمجھیں اور عدل کو جانیں۔ پھر ایک معنی اس کے اعتدال کے بھی لیے گئے ہیں، یعنی افراد اور تفرید سے بچ کر اعتدال والا رویہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں۔ کیونکہ جب ہم دین میں زیادتی کرتے ہیں، اعتدال سے ہٹتے ہیں، تو پھر اسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غلو پیدا ہوتا ہے جس کی کہ مذمت کی گئی ہے۔ اور تفرید کرتے ہیں یعنی دین میں کمی کر دیتے ہیں کہ مطلب ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیں، تو پھر یہ کیا ہے، یہ تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے اور ایک طرح سے انسان پھر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس بات سے پھر آپ عدل کو سمجھیں کہ عدل کیا چیز ہے۔ اور جیسے عدل یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کا صحیح حق دیں، نا انصافی نہ کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کا بیڈ روم سیٹ ہے، آپ کا ڈریسنگ ٹیبل ہے، آپ بیڈ روم سیٹ کہاں رکھیں گی، ڈریسنگ ٹیبل کہاں رکھیں گی، کہاں رکھیں گی بتائیے، بیڈ روم میں نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھا کر کچن میں رکھ دیتی ہیں تو آپ نے کیا کیا، یہ آپ اعتدال سے ہٹ گئیں، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے نا انصافی کی۔ تو جس کا جو حق بنتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اس کا حق اس کو پورا پورا دینا، توازن اور تناسب قائم رکھنا، دوسرے کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دینا جس میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اور عدل سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یقین جانیے کہ عدل سے معاشرے میں ایک طرح سے خوشحالی آتی ہے، معاشرہ انارکی سے بچ جاتا ہے، معاشرے میں ایک بے چینی نہیں پائی جاتی۔ جب عدل ہوگا تو یقین جانیے کہ معاشرہ خوشحال ہوگا، لوگ مطمئن ہوں گے۔ اور یہ عدل دراصل تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ایسا بے لاگ عدل تھا یقین جانے کہ دل اور دماغ سوچ کر بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تک ہمیں سننے کو ملتا ہے اور پڑھنے کو ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، کہ کہا جاتا ہے کہ ایسی عدالتیں قائم تھی، ایسے قاضی اور ایسے جج مقرر تھے جن کی نگرانی خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود کیا کرتے تھے، اور ایسا ان کا رعب اور دبدبہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں قاضی ہوا کرتے، وہ دن بھر بیٹھے رہتے لیکن کیس ہی نہیں آتے تھے، یعنی عدالتیں خالی پڑی رہتی تھیں، کبھی کبھار کیسز آتے تھے۔ سبحان اللہ کیسا وہ معاشرہ ہوگا نا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بار قحط یا زلزلہ آیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار زمین ہلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیسے زلزلہ آ سکتا ہے، یہ پہاڑ کیسے ہل سکتا ہے، کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ یہ لوگ ایسے تھے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا بے لاگ عدل قائم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ممبر پر کھڑے رہ کر سب سے پہلے جو انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے یہی فرمایا کہ لوگوں، اگر میں سیدھی راہ چلوں تو میری اتباع کرنا، اور جیسے ہی تم مجھے دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہوتے تھے اس وقت کے حکمراں، لیڈر، قوم کے خادم ہوا کرتے تھے، اور عدل اور انصاف ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی جن کا بیٹا جس سے زیادتی ہو گئی، ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے کہ فلاں گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، ہمارے درمیان کچھ کمپٹیشن تھا اور کمپٹیشن میں جیت گیا، تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، چونکہ وہ گورنر کا بیٹا تھا لہٰذا اس نے نہ تو مجھے کوئی اپنا جو انعام دینا تھا وہ انعام دیا بلکہ الٹا میرے پیٹ پر کوڑے مارے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ حج کے موقع پر تمام گورنرز کو بھی بلاتے تھے، آپ نے فوراً کہلا بھیجا کہ حج کے موقع پر اس شخص سے کہا کہ تم بھی آنا، اور اپنے ان گورنر کے نام بھی خط لکھا اور ان کے بیٹے کو بھی بلوایا۔ جب حج کا موقع آیا تو آپ نے کہا، اس آدمی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے نا، اس کو خوب کوڑے لگانا، یہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگاؤ، اور جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے تم بھی اس کو اتنے ہی کوڑے مارو، کیونکہ یہ گورنر کا بیٹا ہے۔ یہ تھا عدل، اور والد سامنے کھڑے ہیں، وہ گورنر ہیں، اور وہ والد دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن ان کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ جب ایسا عدل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، ہم تو اتنی جلدی اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اتنی جلدی ہم بے انصافی پر اور غیر اعتدالی پر ہم اتر آتے ہیں کہ ذرا سا ہمارے اپنے رشتہ دار کا، اپنے بچوں کا معاملہ آتا ہے، ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بتائیے ایسا؟ تو ہم کو ہر معاملے میں عدل سے کام لینا ہے۔ پھر دوسری بات جو بتائی گئی کہ احسان، یامر بالعدل والاحسان۔ احسان کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے حدیث احسان، جبریل امین بار بار پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تین چار سوالات کرتے ہوں، پھر آخر میں پوچھتے ہیں کہ ومل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا تصور نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو کم از کم کہ یہ تو محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان، کسی بھی کام میں احسان، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی سورہ یوسف گزرا ہے، اس میں جو بار بار ایک صفت ہم کو سننے کو ملی یوسف علیہ السلام کی، یا محسنین، اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اے سردار ہم تو آپ کو محسن پاتے ہیں۔ وہ بھائی خود کہہ رہے ہیں، دشمن ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، وہ جیل کے ساتھیوں سے کہتے کہ ہم تو آپ کو بہت بزرگ اور محسن دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، آپ یقین کوئی بزرگ ہیں۔ انسان محسن کب بنتا ہے؟ جب وہ صرف حقوق کی رٹن لگا کے رکھے کہ بس مجھے یہ بھی چاہیے، میرا یہ حق بنتا ہے، اس نے فلاں نے مجھے یہ نہیں کیا، فلاں نے مجھے ایسا نہیں کیا۔ انسان کب تک یہ سوچتا رہے گا کہ اچھا فلاں میرے لیے یہ کرے، فلاں میرے لیے وہ کرے؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو لہٰذا وہ دینے والا کیوں نہیں بنتا؟ تو اپنے حقوق پر کم پر راضی ہو جائے اور دوسروں کو ان کے حقوق سے بڑھ کر دے۔ اور اس کے لیے تصور میں لائیے آپ درخت کو، سیب سے لدا ہوا درخت ہے یا آموں سے لدا ہوا درخت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت گھنے درخت ہوتے ہیں، سیب کے اور آم کے، خوب پھل بھی دیتے ہیں۔ اب اتنا اچھا، اتنا میٹھا پھل دیتے ہیں، اتنا فائدہ مند پھل دیتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں درخت، سایہ بھی دیتے ہیں، تنا بھی موٹا ہوتا ہے، پھل بھی اچھا دیتے ہیں، خوبصورت بھی اور اپنی ذات میں بھی اچھا۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں درخت کیسا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے نا، کھڑا کھڑا نہیں ہوتا، اوپر نہیں جاتا، اڑتا نہیں ہے اوپر آسمان کی طرف، بلکہ نیچے کی جانب زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو عاجزی، کوئی بھی کام کو، اس کو اگر ہم ایک اور معنی میں لیں کہ کوئی بھی کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو ایسے کرو خوشی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، تمہاری خوشی کا، تمہارے شوق اور ذوق کا یہ عالم ہو کہ تم کو انتظار ہو کہ اچھا میرے رب کا بلاوا نہیں آیا ابھی تک، ابھی تک اذان نہیں ہوئی، کب سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اذان کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی اذان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے بلاوے پر جاؤں، انتظار ہو میں اپنے رب کی عبادت احسن طریقے سے کروں، خوبصورت طریقے سے۔ جو بھی کام ہے، جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، ہر کام میں خوبصورتی ہو، بہتر طریقے سے میں کام کروں۔ اور ہم نے کیا کر دیا اصل میں، کہ ہم نے ساری جو سادگی، ساری جو بدصورتی لا دی وہ دین کے معاملات میں لا دی۔ اچھا دین میں خوبصورتی کا کیا تصور بھلا؟ جتنے تم خشک رہو گے، جتنے تم ڈرائی ہو گے، جتنے تم بدحال نظر آؤ گے، اتنے تم دیندار۔ تو یہ تو صوفیزم کا چکر ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ نہیں دیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان کرو. تو احسان کے معنی ہے ہر نیک اور اچھا کام, خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے. اور یہ لفظ دراصل چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے ہر قسم کے بھلائی کے کام کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس کا ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینا. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام میں خوبصورتی پیدا کی جائے. احسان کے ایک معنی حسن سلوک بھی ہوتے ہیں, عفو و درگزر, معاف کر دینا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو احسان کے معنی کسی کو کوئی اور چیز میں اس سے بہتر افضل کر دینا, کہ حق کے واجب سے اس کو کچھ زیادہ دے دینا, جو عمل کے بدلے میں جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ دینا. جیسے مثال کے طور پر کوئی مزدور ہے, آپ نے مزدوری طے کی ہے 100 روپیے, لیکن دیتے وقت آپ کیا کریں گے, جو آپ 100 روپیے دیں گے تو یہ تو آپ نے عدل کیا, یعنی آپ نے اس کا حق اس کو دے دیا جو طے شدہ تھا. لیکن اگر آپ اس کو مزید دیتے وقت 10-20 روپے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا, یہ احسان ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے, لیکن احسان سے مزید خوشگواری, اپنائیت, جذبات میں نشو نما, یعنی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات نشو نما پاتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے, فرض ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام, جو عمل فرض ہے اس سے زیادہ کر دینا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوگا. اور ایک احسان کے معنی ہے اخلاص اور عمل اور حسن عبادت. جیسے ابھی ہم نے وہ حدیث احسان میں پڑھا, حدیث جبریل میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر نہیں تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر عفو درگزر کرنا ہے, کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا ہے, اور پھر عمل کے اندر اخلاص, یہ تینوں معنی احسان میں آ جائیں گے. کہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو خوبصورتی سے انجام دیں تو وہ کام بہت ہی بہترین ہو جائے گا. تو یہ عدل سے ایک زائد چیز ہے احسان, اور جس معاشرے میں احسان آ جائے تو یقین جانیے کہ عدل سے معاشرے میں ٹھیک ہے بہتری آ سکتی ہے. یعنی عدل اگر معاشرے کی اساس ہے, یعنی بنیاد ہے, تو احسان اس کا جمال اور کمال ہے. عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں سے محفوظ رکھتا ہے تو احسان اس میں مزید خوشگواریاں, شیرینیاں پیدا کرتا ہے. اگر کوئی معاشرہ صرف اس پر کھڑا رہے کہ عدل کرتا رہے کہ بولے اچھا کس کا کیا حق ہے, ناپ تول کر دیکھے کہ اچھا فلاں کا حق اتنا بنتا ہے 10 روپے, بس اتنے ہی 10 روپے دے دے, اور فلاں میرا حق اتنا بنتا ہے اتنے وصول کر لے, اور ہر وقت بس اسی جمع تفریق میں رہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے اور اتنا ہی دے, تو آپ دیکھیں کہ یہ معاشرے میں ایک طرح سے ایک ٹھہراؤ رہے گا. ٹھیک ہے کشمکش تو نہیں ہوگی, لیکن محبت اور شکر گزاری نہیں پیدا ہوگی, عالی ظرفی اور ایثار نہیں پیدا ہوگا, ایک اخلاص, ایک خیر خواہی نہیں پیدا ہوگی, اسلامی قدروں سے اس طرح سے آشنائی نہیں ہوگی جیسے کہ ہونا چاہیے. تو زندگی میں جو لطف اور حلاوت جو چیز پیدا کرتی ہے وہ احسان ہے. تو انسان کی جو خوبیاں ہیں اس کو مزید نشو نما دینے کے لیے یہ احسان بہت بہترین چیز ہے. تو عدل سے کچھ بڑھ کر احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انفرادی لیول پر بھی ضروری ہے, خاندانی لیول پر بھی ضروری ہے, اور معاشرے پر بھی. اگر آپ انفرادی لیول پر اگر آپ عدل کریں گے, احسان کریں گے, تو کیا ہوگا, اس کی وجہ سے خاندان اچھا ہوگا. خاندان میں اگر عدل اور احسان ہوگا تو اس سے کیا ہوگا, پورا معاشرہ صحیح ہوگا. اور پھر فیملی میں احسان نہیں ہوگا تو معاشرے میں بھی نہیں ہوگا, یعنی خاندان میں اگر نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ بھی ویسا نہیں ہوگا. اور عورت اور مرد کے تعلقات پر ہی خاندان بنتا ہے, تو اسی لیے احسان کے لیے کہا گیا ہے. پھر وہ ایتا عید القربا, رشتے دار کو اس کا حق دینے کی بات کی گئی ہے, صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. یہ جو خاندانی تعلقات ہوتے ہیں, یہاں پر شکوے شکایتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. انسان کو اپنوں ہی سے شکایت ہوتی ہے. ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ اچھا لو ہم اپنوں سے نہیں تو کس سے شکایت کریں گے, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, یعنی ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور ڈھیٹ بن کر کہتے ہیں کہ لو آپ سے نہیں کریں گے یا اپنوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے, اور بعض اوقات اس سے پھر دل تنگ بھی ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے شکایتوں کو اوائڈ کیا جائے, بہتر ہے کہ اپنے سے کم پر بھی, اپنے حق سے کم پر راضی ہو جایا جائے اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے. تو یہاں پر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا, ان کی مدد کرنا, جسے حدیث میں صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے, اور اس کی بہت تاکید کی گئی احادیث میں. تو عدل اور احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اس سے بھی ہم کو صلہ رحمی کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ صلہ رحمی کتنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ رحم سے مشتق ہے دراصل صلہ رحمی۔ تو لہٰذا آپس میں رشتہ داروں کے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ ایک اور اس کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق میں دراصل یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہے امیر اور مالدار، دوسرا ہے غریب۔ تو اب یہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں امیر رشتہ دار کے لیے کہ اس کا رشتہ دار بھوکا پڑا رہے، اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، اس کے پاس کوئی ضرورت کی چیز نہ ہو، اور جو دوسرا شخص ہے، دوسرا رشتہ دار ہے جو مالدار ہے، وہ تو بہترین زندگی بسر کر رہا ہو، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں بیچارے روٹی کپڑے کو بھی محتاج ہو جائیں۔ تو اس سے معاشرے میں خوشحالی نہیں پیدا ہوتی۔ تو لہٰذا جو معاشرے کے خوشحال افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، اور اسی کی وجہ سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک یتیم بچے کی پرورش کا معاملہ آیا، چھوٹے بچے کی، تو انہوں نے چچیرے بھائیوں کو یا تائرے بھائیوں کو فورس کیا کہ تم ہی اس کی ذمہ داری سنبھالو، کیونکہ یہ رشتہ داروں کا حق ہے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ جس معاشرے میں اس طرح کی ہمدردی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی پیدا ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ وہ معاشرہ کتنا بلند، کتنا خوبصورت، کتنا بہترین ہوگا، وہ معاشرے میں کیسی کچھ خوشحالی ہوگی۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، یا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ پھر جن تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور تم کو روکتا ہے یا منع کرتا ہے فحشا سے۔ فحشا جو ہے فیملی کو ڈسٹروائے کر دینے والا سب سے بڑا اور برا ہتھیار ہے فحشا۔ دیکھا جائے تو یہ دشمن ہے خاندان کی فحش چیزیں، یا پھر نکاح کا دشمن ہے فحشا، جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے اپنے اندر سے۔ یعنی پھر وہ معاشرہ جس کو اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، جیسے دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، کھا لیتی ہے، اسی طرح سے فحشا بھی معاشرے کی جو خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، یہ بنیادیں ہوتی ہیں، اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو فحشا سے بچاؤ۔ تو فحشا کا اطلاق دراصل ہر بےہودہ اور شرمناک فعل پر ہوتا ہے، ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت کبھی اور فحش ہو۔ مثلا بخل ہو سکتا ہے، زنا ہے، برہنگی ہے، اریانی ہے، عمل قوم لوط ہے، محرمات سے نکاح کرنا ہے، چوری، شراب، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا اور بدکلامی کرنا، کیونکہ احادیث میں ان ساری چیزوں کے لیے فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا پھر جھوٹا پروپیگنڈا، کسی پر تہمت لگانا، چھپے ہوئے جرائم کی تشہیر کرنا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسی ٹی وی پر ایسے ڈرامے آتے ہیں یا ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں جو چھپا ہوا گناہ ہے اس کو اور مزید شو کر دیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کر بتا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی اور تشہیر ہوتی ہے۔ پھر بدکاریوں پر ابھارنے والے ڈرامے، افسانے یا فلمیں، یا ایسی اریاں تصاویر، یا عورتوں کا بنسور کر منظر عام پر آنا، یا علل اعلان کھلم کھلا مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یا اسٹیج پر عورتوں کا یعنی شوبز میں لوگوں کو مرعوب کرنا، یا ناز و ادا کی نمائش کرنا، یہ ساری چیزیں فحش میں آ جائے گی۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ چیز جو فحش ہے یا فحشا ہے، کس طرح آج ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے، اور ہم دراصل بہت ہی آنکھیں اٹھا کر اور اونچی نظر کر کے مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ واہ کیا اچھا معاشرہ ہے۔ ہم کو اس کی ظاہری چمک دمک تو نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فیملی ختم ہو گئی ہے، خاندان، وہاں پر خاندانی سسٹم رہا ہی نہیں، وہاں پر شوہر، بیوی اور بچے ساتھ میں رہے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، صرف اکیلی ماں بچے کو سنبھال رہی ہے، شوہر پر تھوڑے دن آدمی عورت سے اپنی غرض پوری کرتا ہے اور چلتا بنتا ہے، دادی نانی، دادا دادی، اس کا تمہیں کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ختم ہو گئی ہیں۔ تو اسی لیے پھر فحشا سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو برائیاں ہیں، یہ بے حیائی آج کل اتنی عام ہو گئی ہے، بھلے ہی اس کا نام تہذیب اور ترقی اور آرٹ قرار پا گیا، لیکن تفریح کے نام پر اس کا اگر ہم اس کو مان لیں تو خوشنما لیبل لگا لینے سے بری چیز اچھی تو نہیں بن جائے گی نا۔ اسی لیے اسلامی شریعت زنا کو، اس کے مقدمات کو، رقص اور سرود، بے پردگی، فیشن، مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط، ان ساری چیزوں کو اسلام فحش قرار دیتا ہے، اور یہ سب خباستیں ہیں جو دوسری جگہ سے آئی ہیں، دوسری تہذیبوں سے آئی ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فحاشی سے بچنا ہے اور منکر۔ اب منکر کیا ہے؟ تو آپ لکھ لیجئے، منکر ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ منکر ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے، وہ منکر ہوگا۔ اسی طرح سے بغیون، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ بغاوت کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، بغاوت بھی اسی سے ہے، اور بغیون کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور زیادتی کا ارتکاب۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی اور بغیون، یعنی بغی، یہ دونوں جرم اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث کتاب الزہد باب البغی میں ہے۔ بغی سے منع کیا جا رہا ہے جس کے معنی ہے کہ اپنے حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے، یعنی دوسروں کے حقوق پر غاصبانہ حملہ کرنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، کسی پر زبردستی کچھ الزام لگا دینا، تو یہ سب بغیون میں آ جائیں گے۔ تو ویسے اس کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ بغی کے معنی ہے کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسروں کا حق دبانا، یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانا، نافرمانی کرنا، دوسروں کے جان و مال یا آبرو پر زبردستی دست درازی کرنا، قانون شکنی کرنا، سرکشی کرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں، اور بغاوت اسی سے نکلا ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی برائیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ان تینوں قسم کی برائیوں سے پاک ہوتا ہے تو وہ معاشرہ بہترین، بہت ہی مہذب اور پاک اور صاف اور ستھرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تینوں برائیوں سے بچ سکیں، اور معاشرے میں بھی ہم اس کی برائی کو عام کرنے والے، نہیں برائی کو بتانے والے ہوں کہ یہ برائی ہے، اور برائی سے بچتے رہیں۔ اور جو تین کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، کہ عدل، احسان اور صلہ رحمی، اس کو ہم کرنے والے بنیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسم میں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تین قسم کے معاہدوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین الگ الگ بات بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے عہد جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ عہد ہے جو ایک انسان یا کوئی گروہ دوسرے انسان یا گروہ سے باندھتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا جو ہے ایسا قول اور پیمان یا ایسا عہد جو اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر کیا گیا ہو لیکن وعدہ کیا گیا ہو، تو اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ دو عہد سے کم ہے، لیکن پابندی تمام عہد کی ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی وعدہ کسی سے کیا ہو، اس وعدے کو نبھانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور ایک رائے جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں نہیں کروں گا۔ یہاں پر دراصل پہلی والی قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کو جب ضامن بنا لیا ہے تو اب اسے توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس عہد کو، اس کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ اور دوسری قسم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان کوئی قسم کھا لے، جیسے کوئی برا کام کی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ ہے یا زیادتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کا کفارہ دے دے۔ جیسے حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غزلها من رعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یہاں پر بتایا گیا ہے، ایک عورت کی مثال دی گئی ہے، عہد کو توڑنے کی مثال ایسی کہ جیسے کوئی عورت اپنے ہاتھ سے سوت کاٹے اور اس کے بعد خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو یہ دراصل عہد کو توڑنے کی مثال یہاں پر دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اس کے لیے نہ استعمال کرو، کیونکہ یہاں پر اربا کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کثرت کے آتے ہیں، کہ جب تم دیکھو کہ تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے ذوق میں کثرت میں حلف توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا. یعنی عرب کے قبائل میں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک قبیلے سے معاہدہ کرتے، اور جیسے ان کو پتہ چلتا کہ کوئی دوسرا قبیلہ زیادہ زور آور ہے تو پرانے قبیلے سے خود بخود عہد توڑ ڈالتے اور نئے قبیلے سے عہد کر لیتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرو، یعنی تم جب دین کا کام کر رہے ہو، جب تمہاری بنیاد نیکی پر ہے، تو دین کے کاموں کے لیے اس میں کوئی غلط طریقہ نہ استعمال کرو، کہ کام تو تم نیکی کا کرو اور اس کو طریقے غلط طریقے سے کرو. تو لہٰذا تم کسی کی کمی اور زیادتی دیکھ کر کسی کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اور کسی کے زوراور ہونے سے اس سے دبو نہ یا پھر غلط طریقے سے قسمیں نہ کھاؤ کہ فلاں معاہدہ ہم نے کیا تھا اس کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ جائے گا لہٰذا ہم معاہدہ توڑتے ہیں. نہیں، جبکہ زمانے جاہلیت میں اسی اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور عہد شکنی عام تھی، لیکن مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو. یعنی دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدے کے لیے آپس کے عہد کو نہ توڑو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی کے قبضے قدرت میں تھی ساری چیزیں، اسی کے اختیار میں تھا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور نبیوں کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے بتا دی کہ کیا سیدھی رہا ہے اور کیا غلط رہا ہے. اب ان سب کو دیکھ کر بھی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے برائی کو قبول کرتا ہے، برائی کی طرف لپکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا من یشا صلہ موصول، کہ انسان گمراہی میں جانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ اسی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں خود پھنسنا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف لے کر چلے جاتا ہے. تو انسان کو دراصل اللہ تعالیٰ نے اختیار اور انتخاب کی آزادی دی، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور مختلف راہیں دنیا میں بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، مختلف راستے بتا دیے. جو گمراہی میں جانا چاہتا ہے وہ گمراہی میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی سارے راستے وہی اسباب ہموار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی راہ راست کا طالب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا بھی انتظام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ جانو. اب یہاں پر مسلمانوں کو دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے اور ان کو وعدہ توڑنے سے، عہد کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں۔ کوئی نیا شخص مسلمان اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے، اور اس طرح سے تم لوگ خود ہی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے کام کرنے لگو، یا اس کے مجرم بن جاؤ یا سزا کے مستحق بن جاؤ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد، یا ایمان لانے کے بعد، یا عہد کر لینے کے بعد تم واپس نہ مڑ جاؤ، ایسا نہ کہ تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کرنے سے رک جائیں اور تم اس طرح سے پھر دوہرے عذاب کے مستحق قرار پاؤ۔ تو اس سے پھر روکا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی انسان کا جو اخلاق اور کردار ہے، اور یہ جو وعدے کی پابندی ہے، وعدے کی پابندی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ اس وعدے کی پابندی سے کئی غیر مسلم لوگ اسلام لے آئے۔ آج بھی اگر مسلمان اس وعدے کی پابندی کو پورا کریں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں عہد کا پاس لحاظ نہیں، اس میں کوئی دین ہی نہیں، تو وعدے کو نبھانا، عہد کو پورا کرنا، یہ سب اسلام کے اعلی اخلاقی کردار ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام شروع دور میں تیزی سے پھیلتا چلا گیا، کیونکہ صحابہ کرام اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ عہد کو نبھانا کیا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، اور عہد کو توڑنا یا وعدوں کی پابندی نہ کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے، خود اسلام کے لیے بھی اور ذاتی طور پر، انفرادی طور پر انسان کے لیے بھی۔ تو اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو آخرت میں ہے وہ باقی بچے گا۔ تو اس سے مراد دراصل ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو نیک نیتی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہی باقی رہے گا، اور جو دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے پاس رکھی ہیں وہ ہمیشہ کی اور دائمی نعمتیں ہوں گی۔ تو ینفدو ختم ہو جاتا ہے، نفدا کسی چیز کا ختم ہو کر باقی نہ رہنا، فنا ہو جانا۔ تو ہم سب جانتے کہ دنیا کیا ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کے انعامات ہیں، یا پھر ہمارے نیک عمل کی جزا جو ہم نے حسن نیت کے ساتھ کیے ہوں گے خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے۔ تو یہاں پر دراصل ان مہاجرین کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے جو حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، یا سابقون الاولون جن لوگوں نے بہت تکالیف اٹھائی اپنے ایمان کی بدولت۔ تو صبر سے کام لینے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے ہر خواہش سے پاک ہو کر حق پر جو قائم رہے، جو انہوں نے دنیا کے نقصانات برداشت کیے اپنے راست بازی کی بنا پر، اللہ کے دین کو اختیار کرنے کی بنا پر، انہوں نے دنیا کے ہر فائدے کو ٹھکرا دیا، ان کا اتنا بہترین جو ان کا حسن عمل تھا، انہوں نے آخرت کے فائدے مند نتیجے کو سامنے رکھ کر دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اور دنیا کی زندگی کے فائدوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو یہی چیز ان کے صبر کا بدلہ ان کو وہاں پر ملیں گی، اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، ان کے صبر کا بدلہ جو ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے واپس دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، پھر یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ خواتین ہو یا مرد، اب دیکھیں عورت اور مرد کا درجہ یہاں پر بالکل برابر ہے، بلکہ اگر ایک خاتون زیادہ نیک، زیادہ متقی ہے تو وہ اور زیادہ بہتر مقام پا سکتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے نیک زندگی گزاری، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، ہم اس کو البتہ ضرور زندگی دیں گے۔ کیسی زندگی؟ طیب، پاکیزہ زندگی۔ اور یہ حیات طیبہ دراصل بہتر زندگی، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ مومن کو دنیا میں بھی جو زندگی ملتی ہے وہ بھی طیب زندگی ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو آگے کی آیت میں آخرت کی زندگی کا ذکر ہے اگلے جملے میں، اور مطلب یہ کہ ایک مومن، اگر مومن کا جو کردار ہوتا ہے وہ صالح طریقے سے زندگی گزارتا ہے، متقی طریقے سے، یعنی متقی رہ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، قناعت کے ساتھ، تو اپنی زندگی میں جو وہ حلاوت، جو خوشی وہ محسوس کرتا ہے، یہ خوشی ایک کافر کو اور ایک نافرمان کو نہیں ہوتی۔ جیسے ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جو صالحین تھے، جو نیک لوگ تھے، بھلے ہی بظاہر ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی عیش و آرام کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن جو اطمینان، جو سرور، جو سکون ان کو حاصل تھا کسی اور کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیتا ہے، یعنی مومن کو دنیا میں ہی اس جنت کا مزہ مل جاتا ہے جس کا آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دینے والا ہے، اچھا بدلہ، نیک صلہ۔ جبکہ جو کافر کی زندگی ہوتی ہے، چاہے دنیا میں وہ کتنا بھی آسائشوں سے پر ہو، کتنی بھی اس کو سہولتیں میسر آئیں، لیکن اس کے دل کے اندر ایک اضطراب، ایک قلق، ایک بے چینی ضرور لگی رہتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ طہٰ میں ہم پڑھیں گے آگے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ تو لہٰذا واقعی میں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سپرد کر دینے سے جو دنیا میں زندگی گزرے گی، یقین جانے کہ وہ حیات طیبہ ہوگی۔ اور کیا آپ کی اور میری خواہش نہیں ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی پرسکون زندگی ملے، اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ انجام ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اچھا بدلہ وہاں پر ملے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لیکن یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم گزر رہے ہیں ایک پارے کے بعد دوسرے پارے سے، ایک سورے کے بعد دوسرے سورے سے گزر رہے ہیں، ہم قرآن ختم کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا۔ قرآن کو ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم بھاگتے جائیں بس کہ اچھا اب کیا ہے، اب کیا ہے دوسری آیت میں، نہیں۔ یہ قرآن ہمیں سکون دینے والا ہو، یہ قرآن کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری زندگی میں عدل اور انصاف قائم ہو، راستی آ جائے، شرم و حیا ہمارے زندگی کے اندر ہو، وعدوں کی پابندی ہمارے اندر آ جائے، تو دنیا میں یہ پاکیزہ زندگی ہے، اسی کو پاکیزہ زندگی کہا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ صرف زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا جائے تو کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر یہ خواہش ہو اور عملاً اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی جب قرآن پڑھے اس وقت شیطان کے جو گمراہ کن وسوسوں سے اس کو محفوظ رہنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، دل کے اندر اس کی خواہش ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے جا رہا ہوں، اور شیطان تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ دوسرے کوئی کاموں کے لیے شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا، لیکن خاص طور سے قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے یا قرآن کی تعلیم دینے یا سیکھنے کے لیے آپ کو ضرور شیطان بہکائے گا، آپ کو 10 کام آپ کے دوسرے یاد دلائے گا۔ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور جو ہمارا اصلی دشمن تھا شیطان، جس نے اس وقت چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں تو ضرور بہکاؤں گا، تو وہ تو اپنے کام میں بڑی تندہی سے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں بہکانے پر تلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم تلاوت کرنے لگو، قرآن کی طرف تم رجوع کرو، تو پہلے کیا کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جایا کرو، تاکہ تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان تمہیں نہ بہکائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے کے جو فائدے ہیں، ہو سکتا ہے آپ تلاوت بھی کر لیں لیکن شیطان آپ کے دل میں بار بار وسوسے ڈالتا رہے، آپ کے خیالات کو پراگندہ کرتا رہے، یا آپ اس کتاب سے جو ہدایت، جو فکر و فہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو حاصل نہ کرنے دے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کتاب کے مطالعے کے وقت بہت چوکن نہ رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے کہ کہیں شیطان کی در اندازیاں اسے اس ہدایت والی کتاب سے، اس کے فیض سے محروم نہ کر دیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو کتاب سے ہدایت نہ ملی اس کو کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا اس کتاب کو پڑھتے وقت خاص طور سے شیطان کا پروٹیکشن حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں دامن رحمت ہی میں مل سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا زور تو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا, یہ تو انہیں کو بہکاتا جو شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں, یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں اور جس کی حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان احکامات میں رد و بدل فرماتا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہو رہا تھا, جیسے شراب کے احکامات ہیں یا پھر سود کے احکامات ہیں, تو پہلے اس سے روکا گیا, منع کیا گیا, پھر اس سے بالکل منع کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا خود کا گھڑا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں بدل سکتا اپنے کلام کو, اور اللہ تعالیٰ تو بے علم نہیں ہے کہ اس کو کیا نازل کرنا تھا, پہلے کچھ اور نازل کر دیا نعوذ باللہ, پھر بعد میں کچھ اور نازل کر رہا ہے. تو یہ نسخ کی جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہی اس کو چاہے تو بدلتے رہتے ہیں اور ایک کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں. اب یہ قرآن کو لانے والے کون ہیں اور ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کہو, ان سے کہو کہ اس سے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. یعنی یہاں پر جبریل امین کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ کیسے فرشتے ہیں, بالکل امانت دار ہیں, وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے, اور حق کے ساتھ یہ نازل کیا ہے تیرے رب نے آپ کے دل پر. کیوں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, تاکہ ایمان کو, یعنی ایمان لانے والے کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. تو یہاں پر قرآن سے آپ دیکھیں کہ جو مسلمان تھے ان کے دل اور مزید مضبوط ہوتے تھے, مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, اور جو گمراہی کی طرف جو لوگ بھٹک گئے تھے مزید ان کی ضلالت اور گمراہی میں اضافہ ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے مزید ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ہدم و بشرا للمسلمین, ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. یعنی مشرکین مکہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن دراصل ایک بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں سوائے خاردار جھاڑیوں کے کچھ نہیں اگتا. تو مومن کا دل بھی جس کا دل پاک اور صاف و شفاف ہو تو قرآن کی برکت سے اس کے ایمان کے نور میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور کافر کا جو دل ہے وہ دراصل ایسی سخت زمین کے مانند ہے جس میں کفر اور ضلالت کے سوا یا تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن کی روشنی سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں. اسی بنا پر وہ الزام لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یا تو قرآن خود گھڑتے ہیں یا آپ کو کوئی غلام سکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بعض غلام تھے جن کو تورات اور انجیل معلوم تھی, پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے, اور ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی. تو مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں غلام قرآن سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین دلیل سے خود انہی کی بات کو ان پر واپس لوٹا دیا کہ یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان کی فصاحت سے بھی واقف نہیں ہے, نہ وہ عربی بول سکتے ہیں نہ ویسی فصیح زبان استعمال کر سکتے ہیں. اور قرآن تو ایسی عربی زبان میں جو فصاحت اور بلاغت میں اپنے اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں بیان کی جا سکتی، اور کوئی چیلنج کے باوجود بھی اس کی جیسی کوئی ایک آیت بنا کر نہیں پیش کر سکا، کوئی بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، کوئی بھی چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو عرب اس شخص کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے جس کو عربی نہ آتی ہو، کیونکہ وہ صرف عربی زبان کو فصاحت اور بلاغت میں سب سے بہترین زبان سمجھتے تھے، اور جو دوسری زبانیں تھیں ان کو وہ اجمی کہتے تھے کہ یہ جو گونگی اور بے زبان زبانیں ہیں، ان اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے۔ تو جو فصیح اور بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا اور غیر عربی کو بھی اجمی کہا جاتا ہے کہ وہ اجمی زبانیں بھی فصاحت اور بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اسی بنا پر یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم خود ہی اپنی بات میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ جو غلام ہے وہ تو اجمی ہے، ان کو تو صاف عربی بولنا ہی نہیں آتی ہے، جبکہ قرآن تو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بالکل سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا تم جو الزام لگا رہے ہو اس الزام کی خود ہی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، اور جبریل امین اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی امانت دار ہیں، قوی ہیں، متین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ جو آیتیں اس میں گزری ہیں عدل اور احسان والی، وہ ایسی آیتیں نہیں ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر غور و فکر کریں، سکون سے ایک دفعہ اور مزید پڑھیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے میں بھی عدل اور احسان کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ویوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون